السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
توہین مذہب کے قانون کے تحت صرف غیر مسلموں کو سزائیں نہیں ملیں بلکہ سزا پانے والوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. وزارت داخلہ کا قومی اسمبلی میں تحریری بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، صومالی قصبے کلبیو کے میئر صبح سویرے یا شباب کے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شامی امن بات چیت جو 8 فروری کو ہونا تھی، فروری کے آخر میں ہوگی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن متوقع طور پر ہفتے کے روز ٹیلی فون پر بات کریں گے. اور برطانوی وزیراعظم تھریسا مے جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات کر رہی ہیں. خبروں کی تفصیل: پاکستان کے وزیر داخلہ نے قومی اسمبلی کو بتایا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ توہین مذہب سے متعلق قوانین صرف غیر مسلموں یا اقلیتوں کو متاثر کر رہے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ملک کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہا کہ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ توہین مذہب کا قانون صرف اقلیتوں کے خلاف استعمال نہیں ہو رہا ہے. رکن قومی اسمبلی بیلم حسنین کے سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کی طرف سے اس بارے میں اب تک جو اعداد و شمار مہیا کیے گئے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ توہین مذہب سے متعلق مقدمات میں سزائیں پانے والوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. قومی اسمبلی میں جمع کروائے گئے تحریری بیان کے مطابق، اگر صوبہ سندھ کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو وہاں توہین مذہب کے قانون کے تحت 129 افراد کو سزائیں سنائی گئیں جن میں سے 99 مسلمان تھے. ایوان زیری میں جمع کروائے گئے بیان میں پنجاب اور بلوچستان کا ذکر نہیں کیا گیا. البتہ صوبہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں اس نوعیت کے کیس رپورٹ نہیں ہوئے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP کی چیئر پرسن زورا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ بات تو درست ہے کہ توہین مذہب کے قانون کے تحت زیادہ سزائیں مسلمانوں کو سنائی گئیں، اور ان کے بقول اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں کی ہے.
کیونکہ ظاہر ہے آبادی 90% سے زیادہ مسلمان، تو ظاہر ہے کہ سزائے موت انہیں کو زیادہ وہ ہوگی. مگر کچھ ایسے کیسز ہیں بہت ہی افسوسناک، جیسے آسیہ بی بی کی خیر ایگزیکیوشن تو شکر نہیں ہوا ہے مگر وہ ان کو ڈیتھ سینٹنس دی گئی ہے اور ان کا کیس آگے نہیں بڑھ رہا ہے.
HRCP کی چیئر پرسن زورا یوسف نے کہا کہ توہین مذہب کا الزام ایک حساس معاملہ ہے اور محض الزامات کی بنیاد پر کئی افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں.
سچویشن یہ ہے کہ کسی کو ایگزیکیوٹ تو نہیں کیا گیا مگر 60 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں جو بلاسفیمی کے ایکیوز تھے یا ان پر شبہ تھا، موب وائلنس کی وجہ سے یا جیل میں مارے گئے ہیں. تو اسٹیٹ نے تو نہیں کسی کو ایگزیکیوٹ کیا ہے بلاسفیمی کے فی الحال.
گزشتہ ماہ ہی انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ توہین مذہب سے متعلق پاکستان کے قوانین کا اکثر غلط استعمال انسانی حقوق کی خلاف ورزی جیسے واقعات کا سبب بنتا ہے. رپورٹ کے مطابق اگر کسی شخص پر توہین مذہب کا الزام لگ جاتا ہے تو تنظیم کے بقول اس شخص کو ایسے لوگوں سے تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی ہوتی ہے جو تشدد کی راہ اختیار کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ وہ ملک میں بسنے والے عام شہریوں کے حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، اور خاص طور پر غیر مسلم آبادی کو عدم مساوات پر مبنی رویوں سے بچانے کے لیے خصوصی توجہ دے رہی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو یہ بات یقینی بنانے پر زور دیا ہے کہ خواتین انتخابی عمل میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. 16 بڑی سیاسی جماعتوں کے نام ایک خط میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں الیکشن کمیشن نے ملک کی سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ انتخابی عمل میں خواتین کی بھرپور شرکت کی حوصلہ افزائی میں کردار ادا کریں. الیکشن کمیشن کی طرف سے ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے نام لکھے گئے ایک خط میں اپیل کی گئی کہ مرد اور خواتین ووٹرز کے فرق کو ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کی مدد کریں. بیان میں کہا گیا کہ انتخابی فہرستوں میں کل ووٹرز کی تعداد 9,71,00,000 ہے, جن میں سے 4,24,00,000 خواتین ووٹرز ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں اور حامیوں کو ہدایات جاری کریں کہ وہ خواتین, معذور افراد, اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کی حوصلہ افزائی کریں, کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ووٹ کے اندراج کو یقینی بنائیں تاکہ آئندہ انتخابات میں ووٹوں کی شرح بہتر ہو سکے. الیکشن کمیشن نے خواتین ووٹرز کی زیادہ سے زیادہ شرکت کے لیے ایک خصوصی ونگ بھی قائم کیا ہے. انتخابی اصلاحات کے لیے کام کرنے والے ایک سرگرم کارکن زاہد اسلام نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ تک نہیں ہے, اس لیے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال ہی نہیں کر سکتی.
ان کی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے وہ کم ہے, ایز اے ووٹر بھی کم ہے, اور پھر ایز اے پولیٹیکل پارٹی ورکر اور پھر الیکٹڈ پرسنز کے طور پہ تو ان کی تعداد بہت ہی زیادہ کم ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ویمنس کو بھی موبلائز کریں, اور جو نادرا اور الیکشن کمیشن اور پاکستان ہے ان کو بھی تھوڑا سا قریب لائیں, یا ان کا پروسیس آسان کریں تاکہ ویمن ایز اے ووٹر رجسٹرڈ ہو سکیں, خود کو کروا سکیں. تو پولیٹیکل پارٹیز مینلی اس میں سے بینیفیشری ہیں.
خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں انتخابات میں ووٹنگ کے عمل میں خواتین کی شرکت کو یقینی بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. واضح ہے کہ ماضی میں بعض علاقوں میں زبانی یا تحریری معاہدوں کے تحت امیدوار اس بات کا فیصلہ کر لیتے تھے کہ خواتین ووٹ نہیں ڈالیں گی. عموماً ایسا ان فرسودہ روایات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جن کے تحت خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا معیوب سمجھا جاتا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایک اور شخص کو جس پر ان پرامن سرگرم کارکنوں پر حملے کا الزام ہے جو 2 سال قبل پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کی برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے, انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 16.5 سال کی سزا کی قید سنائی ہے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
لاہور میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے جمعرات کو 2 سال قبل پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کی برسی پر شمع جلانے والوں پر ہونے والے حملے کے آخری مجرم ممتاز سندھی کو بھی 16.5 سال قید سنا دی. ممتاز سندھی کے 5 ساتھیوں میں سے ہر ایک کو پہلے ہی اسی جرم میں 16.5 سال قید سنائی جا چکی ہے. ممتاز سندھی کی گرفتاری بعد میں عمل میں آئی تھی, لہٰذا اس پر مقدمہ الگ سے چلایا گیا تھا. سلمان تاثیر کی برسی پر شمع جلانے کے لیے قائم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیدار فاروق طارق نے ممتاز سندھی کو سزا سنائے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا,
کافی دیر کے بعد ہوا ہے کہ اس قسم کے ایک اٹیک کے بعد عدالتوں نے اس کو سنجیدہ انداز میں لیا اور کسی ایک ملزم کو بھی معافی نہیں دی, اور نہ ہی ان سے کوئی ڈرے اور دھمکائے گئے, اور انہوں نے سزائیں سنائیں, جس کو یہ خوشائن بات ہے کہ ایک پرامن ویجل کے اوپر جو گنڈا عناصر نے بندوقوں اور لاٹھیوں اور خنجروں کے ساتھ حملہ کیا اس کے مرتکب افراد کو سزائیں ملی ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوئی ہے, اور اس لحاظ سے یہ ایک وارننگ بھی ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ گنڈا گردی سے, بدماشی سے اور وائلنس سے کام نہ لیں. اگر آپ کسی بات سے متفق نہیں ہیں تو اس کا جمہوری انداز میں جواب دیں, یہ وائلنس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا.
اس برس 4 جنوری کو لاہور میں کچھ مذہبی گروپوں نے جلوس نکال کر سول سوسائٹی کی طرف سے سلمان تاثیر کی برسی پر شمع جلانے کے پروگرام کو روکنے کی کوشش کی تو دباؤ اس قدر بڑھ گیا کہ شمع جلانے کا مقام لبرٹی چوک سے تبدیل کر کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں لالک چوک منتقل کرنا پڑا تھا. فاروق طارق کہتے ہیں کہ اگلے برس ان کی تنظیم لبرٹی چوک ہی پر شمع جلا کر سلمان تاثیر کو خراج عقیدت پیش کرے گی. فاروق طارق کا کہنا تھا کہ یہ سزائیں ان گروپوں کے لیے تنبیہ تو ضرور ہیں.
उनकी जो बढ़ती हुई जो उनके कदम है उनको तो रोक नहीं सकी, लेकिन वार्निंग जरूर है कि रियासत ने अपना एक किरदार अदा किया है और कानून ने अपना रोल अदा किया है, लेकिन ये तो एक सियासी मसला है और इसको सियासी अंदाज में ही हल किया जा सकता है, सिर्फ सजाओं से काम नहीं बने। हमने तो ऐलान किया है कि हम तो हर साल जो है वो 4 जनवरी को सलमान तासीर की ये जो डेथ एनिवर्सरी है इस पे हम पुरमन एक विजिल करते हैं, वो हम करते रहेंगे। वेन्यू तो हमने लिबर्टी चौक को डिक्लेयर किया हुआ है कि वहीं पे इकट्ठे होंगे, अगले साल भी लिबर्टी चौक ही हम इकट्ठे होंगे।
सलमान तासीर की याद में विजिल पर हमले के आखिरी मुजरिम मुमताज सिंधी को सजा सुनाए जाने से पहले जुलाई 2015 में इंसदाद दहशत गर्दी की एक अदालत ने मुमताज सिंधी के साथियों अदील, फुरकान, इफ्तखार, वजीर अली और काशिफ मुनीर में से हर एक को 16.5 साल की जो कैद सुनाई गई थी, इन पांचों ने इस सजा के खिलाफ अपील की थी जो अक्टूबर 2016 में लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। अफजल रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के इस वादे पर सच्चे साबित हो रहे हैं कि वो मनसब संभालने में अपने काम का आगाज कर देंगे। व्हाइट हाउस में अपने पहले हफ्ते के दौरान उन्होंने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं, जिनमें से एक मैक्सिको के साथ अमरीकी सरहद पर एक दीवार की तामीर से मुतालिक भी था। मैक्सिको के लोग और बहुत से अमरीकी इस महंगी तामीर की मजम्मत करते हैं और ऐसे में जबकि बाज इसे शर्मनाक समझते हैं, दूसरे कहते हैं कि ये अमरीका की सिक्योरिटी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। सलतिस का होक की रिपोर्ट, कमर अब्बास जाफरी की जबानी।
एहतजाजियों ने जुमरात के रोज सदर ट्रंप के फिलाडेल्फिया पहुंचने का इंतजार किया, जहां उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के पॉलिसी साजों के एक इज्तम से खिताब किया। उन्होंने कहा,
I've said many times that the American people will not pay for the wall. And I've made that clear to the government of Mexico.
मैं कई बार कह चुका हूँ कि अमरीकी आवाम दीवार की तामीर की कीमत अदा नहीं करेंगे और मैंने ये मैक्सिको की हुकूमत पर भी वाज़ह कर दिया है। ट्रंप ने ये बात उसके बाद कही जब मैक्सिको के सदर एनरिक पीना नियेटो ने साबित कदमी से इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया कि मैक्सिको दीवार की तामीर के अखराजात बर्दाश्त करेगा। ट्रंप के प्रेस सेक्रेटरी शॉन स्पाइसर ने कहा कि दीवार की तामीर के अखराजात गैर मुल्की माल की दरामद पर महसूल आयद करके पूरे किए जा सकते हैं। उनका कहना था,
If you think about what a tax, a border tax on imports from countries like Mexico that we have a huge trade deficit does, that's really going to provide the...
कि मैक्सिको जैसे मुल्कों से जिनके साथ हमें तिजारत में भारी खसारा हो रहा है, दरामदात पर सरहदी टैक्स लगा दिया जाए तो उससे अखराजात निकल आएंगे। अमरीका और मैक्सिको के सदूर के दरमियान जो मुलाकात आइंदा हफ्ते होने वाली थी, इस मसले पर मनसूख हो गई, लेकिन नुमाया रिपब्लिकन रहनुमा कहते हैं कि वो दीवार की तामीर की हिमायत करेंगे। सेनेट में अक्सरियती पार्टी के लीडर मिच मैकोनल और एवानन मनगान के स्पीकर पॉल रायन कहते हैं,
We are moving ahead, as the speaker pointed out to our group yesterday, with what?
The border supplemental.
Yeah, of roughly...
12 to 15 billion dollars. So we intend to address the ball issue ourselves. کے مسئلے کو دیکھیں گے اور صدر اپنے تعلقات کی بنیاد پر دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی اس مسئلے اور دوسرے مسائل پر معاملات کر سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹس نے عمومی طور پر اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ کانگریس مین رابرٹ O'Rourke کہتے ہیں,
This is going to be one of those moments where the folks in Germany look back on the Berlin Wall, or the United States looks back on its project to intern Japanese Americans during World War II.
یہ ان لمحات میں سے ایک لمحہ ہوگا جہاں جرمنی میں لوگ ماضی کی دیوار برلن کے بارے میں سوچیں گے, یا امریکہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی نژاد امریکیوں کو نظر بند کرنے کے منصوبے پر نظر ڈالے گا۔ سرحد کے نزدیک رہنے والے لوگ اس مسئلے پر منقسم ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اس پر رد عمل ظاہر کر رہے ہیں جو بہت سے امریکی چاہتے ہیں, جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسی مثالیں شاذ و نادر ہی ملتی ہیں, اور یہ کہ ایک دیوار بہر صورت مجرموں کو نہیں روک سکے گی۔ قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن۔
برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہی ہیں, جہاں دونوں عالمی رہنما ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد وہ پہلی غیر ملکی رہنما ہوں گی جو ان سے ملاقات کریں گی۔ جمعرات کے روز مے نے فلاڈیلفیا میں امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں کے اجتماع سے خطاب کیا تھا، جہاں انہوں نے ٹرمپ کی تعریف کی اور امریکہ اور برطانیہ کے درمیان نئے تجارتی معاہدوں کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا،
As Churchill put it, we speak the same language, kneel at the same altars, and to a very large extent pursue the same ideals. And today, increasingly, we have strong economic
برطانیہ کی وزیر اعظم کہہ رہی ہیں، جیسا کہ چرچل نے کہا تھا، ہم ایک ہی زبان بولتے ہیں اور ایک ہی طرح سے عبادت کے لیے جھکتے ہیں، اور بڑی حد تک ہمارے نصب العین بھی یکساں ہیں، اور آج ہمارے درمیان مضبوط اقتصادی، تجارتی، دفاعی اور سیاسی ساجیداری ہے۔ چنانچہ میں خوش ہوں کہ نئی حکومت اپنی اولین ترجیحات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی معاہدہ کر رہی ہے۔ یہ تھیں برطانوی وزیراعظم۔ برطانیہ اور امریکہ دونوں کی حکومتوں نے امید ظاہر کی ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے بعد جلد ہی یہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن برطانیہ سرکاری طور پر معاہدے پر اس وقت تک مذاکرات شروع نہیں کر سکتا جب تک وہ یورپی یونین سے مکمل طور پر نہ نکل جائے۔ جمعے کے روز برسلز سے بات کرتے ہوئے، جہاں وہ یورپی یونین کی میٹنگوں میں شرکت کر رہے ہیں، برطانیہ کے وزیر خزانہ فلپ ہیمنڈ نے کہا کہ انہیں برطانیہ کی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ ان کے الفاظ،
Well, Britain remains a fully engaged member of the European Union. I'm here today for discussions with my finance minister colleagues. We will continue to take a full part and we will continue
Philip Hammond کہہ رہے ہیں، برطانیہ ابھی یورپی یونین کا ممبر ہے، میں یہاں وزرائے خزانہ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کے لیے ہوں۔ ہم اس وقت تک اس کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہیں گے اور اس کے ضوابط کی پابندی کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم اس کے ممبر ہیں۔ یہ تھے برطانوی وزیر خزانہ کے الفاظ۔ ٹرمپ اور تھیریسا مے دونوں نے اپنے بین الاقوامی تعلقات میں اصلاح کے لیے اقدامات کیے ہیں، خاص طور پر تجارت کے ذریعے اصلاحات کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صومالی قصبے کلبیو کے میئر صبح سویرے الشباب کے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے، شہریوں اور فوجی ذرائع نے اس کی تصدیق کی ہے۔ محمد طاہر نوح نے کینیا کے ایک فوجی اڈے کے اندر اس وقت یہ حملے میں ہلاک ہوئے جب جمعے کی صبح شباب جنگجو نے اس اڈے پر دھاوا بول دیا۔ ایک رہائشی اور فوجی افسر نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ نوح ہلاک ہونے والے تین شہریوں میں شامل تھے، دو افراد زخمی بھی ہوئے۔ ایک صومالی فوجی افسر نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ ان کے دو فوجی ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ اس سے پہلے خبر دی گئی تھی کہ جنگجو گروپ الشباب نے ایک فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے۔ رہائشیوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ اڈا کینیا کی سرحد سے 18 کلومیٹر دور صومالی قصبے کلبیو میں ہے، جو کینیا اور صومالیہ کی فوجیں استعمال کرتی ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شامی امن بات چیت جو 8 فروری کو ہونا تھی، اب فروری کے آخر میں ہوگی۔ سرگئے لیوروف نے اس تاخیر کا اعلان جمعے کے روز ماسکو میں متعدد شامی باغی گروپوں کی موجودگی میں کیا۔ لیوروف نے جنیوا میں ہونے والی اس بات چیت کی تاخیر کے بارے میں وضاحت نہیں کی۔ اس ہفتے کے شروع میں ترکی اور روس نے قزاقستان میں امن بات چیت کا ایک دور کیا تھا، جس میں شامی حکومت اور باغی گروپ شریک ہوئے تھے، اور تینوں ملکوں نے ایک جزوی فائر بندی کی نگرانی پر اتفاق کیا تھا اور طے کیا تھا کہ شامی تنازع کا سیاسی حل تلاش کیا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مغرب میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر لوگوں کو انسپائر کرنے والے کھیلوں کے ستارے نہ ہوتے تو نہ تو فینز ہوتے اور نہ تو کلیکٹنگ کا کریز ہوتا، لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ لیجنڈز کے لیے وہ فینز بھی کافی اہم ہیں اور ان کی اپنی یادیں بھی اہم ہیں جو سپورٹس کے سب سے بڑے مائل سٹونز کے پیچھے ہیں۔ آئیے ملیے امریکی فٹ بال کے دو مقبول سپورٹس ہیرو سے اور جانیے انہی کی زبانی۔
مجھے یاد ہے کہ جب میں کچھ غلط کام کرتا تھا تو میرے گریڈ سکول کے ٹیچر مجھے بورڈ کے پاس بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بورڈ کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اپنا نام لکھوں۔ جب میں یہ کر رہا ہوتا تھا تو اس وقت مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ ایک ایسا وقت بھی ہوگا جب کوئی مجھے دستخط کا معاوضہ دے رہا ہوگا۔
امریکن فٹ بال لیجنڈ، چار دفعہ سپر بول یعنی ورلڈ چیمپئن شپ جیتنے والے، 13 سال کے لیے پٹسبرگ سٹیلرز کے لیے کھیلنے والے، پرو فٹ بال ہال آف فیم میں شریک ہونے والے مین جو گرین، جو اپنے کریئر کے ہائٹ پہ مین ہونے کے لیے اتنے مقبول تھے کہ ان پر یہ کمرشل بنی تھی جو آج تک سب سے مقبول سپر بول کمرشل ہے۔ آج یہ دوسرے اسپورٹس لیجنڈز کے ساتھ اپنا سگنیچر دے رہی ہے اسپورٹس میموریبیلیا پہ، جس کو خریدنے کے لیے اسپورٹس فینز ملک بھر سے ریاست ورجینیا میں ہونے والا کلیکٹر شو کیس آف امریکہ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔
What is it like connecting with your fans?
You know, it's
یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کو اس طرح کا شو کرنے کا موقع ملا ہے، کیونکہ اس سے آپ انہیں بالمشافہ دیکھ سکیں گے۔ اکثر اوقات ہر کوئی بہت مصروف ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کو کبھی وہاں جانے کا اور ان سے ملنے کا اور ان کے نام جاننے کا موقع ہی نہیں ملتا، لیکن پرستار ہماری فٹ بال آرگنائزیشن کو بہت چاہتے اور پسند کرتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی فینس اور پرستار ہیں ان کی وابستگیاں اس مخصوص ٹیم کے ساتھ ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں۔
اپنے فینس کو شکریہ کہنے کے ساتھ ان اسپورٹس لیجنڈز کے لیے ایک اور بھی بونس ہے۔
یہ اس زندگی میں جھانکنے اور اس کے متعلق اظہار کرنے کا بہت اچھا موقع ہے جو میرے لیے بہت پر لطف ہے۔
Okay, so let's go back to your career, which, I mean, you've got tons and tons of fans, you've got quite a legacy. What would you say is your most memorable experience in your football career?
Well, I think
میرا خیال ہے کہ سپر بال جیتنا ایک ایسا خواب ہے جو یونیفارم پہن کر میدان میں اترنے والے ہر شخص کا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے آپ بہترین کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، آپ کسی خاص چیز کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ عالمی چیمپئن شپ جیتنے کے قابل ہو سکیں۔
You've got a reunion of sorts happening back here.
Oh, it's great.
Oh, بہت خوب۔ میرے جیسے ایک بوڑھے شخص کے لیے لاجواب۔ مجھے ایسے لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے جنہیں میں نے مدتوں دیکھا نہیں ہوتا۔ ہم اکٹھے پلے بڑھے، ہم نوجوانی میں وہاں گئے اور پھر ان لوگوں کی طرح جدا ہوئے جنہیں مل کر کامیابیاں حاصل ہوئیں۔
اور یہ کس نے کہا کہ وہ جن کے لاکھوں ہزاروں فینز ہوتے ہیں خود فینز نہیں ہو سکتے ہیں۔
اور پھر مجھے یہ موقع ملا کہ میں یہاں آؤں اور ان ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے اس طرح کا شو کروں جن کے متعلق آشنائی حاصل کرتے ہوئے اور جن کے خلاف کھیل میں دباؤ کے دوران ہم پروان چڑھے۔ میں ابھی تک کھیلوں کا بہت بڑا پرستار ہوں۔
جو اسپورٹس کی سب سے بڑی مائل سٹونز ہیں، اگر ان ایتھلیٹس کی نظروں سے دیکھیں جنہوں نے وہ مائل سٹونز کو بنائے، پھر کچھ ایسا لگتا ہے۔
میں ہر کسی کو بتاتا ہوں کہ جب میں سٹیلرز کے ساتھ تھا اور ہم نے پیر کی رات پٹسبرگ میں ریڈسکنز کے خلاف کھیلا تھا، اس رات سنی کھیل میں کوارٹر بیک کے طور پر کھیل رہا تھا، اور اس رات میں سٹیل کرٹن اور ایل سی گرین ووڈ اور ارنی ہومز اور ڈوائٹ وائٹ فرنٹ فارورڈ کے طور پر کھیل رہے تھے۔ ہم نے اپنے سنہری جوتے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان سے شہرت ملتی تھی۔ تو پھر سنی کھیلتا ہوا آگے بڑھتا تھا، اور وہ ایل سی پر اور مجھ پر اور پھر ارنی پر اور لائن کے پار ڈوائٹ پر نظر ڈالتا تھا، اور پھر مجھے دیکھتا ہوا کہتا تھا کہ جو سنہری جوتے، اور پھر ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ میں نے اس پر نگاہ ڈالی۔ وہ کھیل کا پہلا ہاف تھا۔ جب ہاف ٹائم ہوا تو میں نے جا کر اپنے جوتے تبدیل کیے، اور پھر اس کے بعد کبھی گولڈن جوتے نہیں پہنے۔
What would you say is your most memorable experience you've had with a fan?
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عالمی چیمپئن شپ جیتنا میرے کریئر کی اہم ترین کامیابی ہے۔ اس کا سب سے اہم حصہ وہ ہے جب ہم نے جنوری 1983 میں سپر بال میں جانے کے لیے ڈیلس کاؤبوئز کو شکست دی تھی۔ اس مخالفت کے تناظر میں جو واشنگٹن اور ڈیلس کے درمیان پائی جاتی ہے، डेलस काउबॉयज को अपने होम ग्राउंड में शिकस्त देना और आलमी चैंपियनशिप खेलने का मौका हासिल करना मेरी जिंदगी का एक ऐसा नाकाबले यकीन लम्हा था जिसके मुतालिक मैंने शायद ही कभी सोचा होगा। तो वहाँ बैठे हुए लोगों ने अपने पाँव पायदान पर मारने शुरू कर दिए। उस वक्त हकीकतन मेरे पाँव के नीचे की जमीन लरस रही थी, तो ये एक ऐसा लम्हा था जो तवील अरसे तक आपकी यादों में ताजा रहता है।
और फिर वो यादें भी हैं जो उन आंखों में आंसू भी ला सकती हैं। ये साबित करते हुए कि इन लेजेंड्स के सख्त शख्सियत का तासुर असल से मुख्तलिफ है।
Like it does for all great athletes, the end had come.
प्रोग्राम है साइंस और टेक्नोलॉजी, बेहजत हाजिर खिदमत। टेक्नोलॉजी कंपनियां अब मोबाइल टेलीफोन्स के लिए ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस तैयार कर रही हैं और मांग पर यानी ऑन डिमांड ऐसी ऐसी सहूलियात की पेशकश की जा रही है जिससे जिंदगी में बेहद आसानियां पैदा हो रही हैं। राइड यानी सफर ही को लीजिए, इसके लिए दी जाने वाली सहूलत से लेकर घर बैठे हुए पैगाम वसूल करने तक टेलीफोन पर महज एक इशारे की देर है और एक बटन को छूते ही ये सारी आसानियां आपके कदमों में। लॉस एंजलस इनमें से ऐसी बेशतर कंपनियों की आमाजगा है जो मांग के मुताबिक यानी ऑन डिमांड एप्लीकेशंस तैयार करती हैं। एलिजबेथ ली की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये टेक्नोलॉजी कारोबार और सार्फिन के लिए कितनी अहम है। सैमुअल डेविस लॉस एंजलस आए थे ताकि फिल्मी सनत और शोबिज की दुनिया में किस्मत आजमाई करें। जब वो स्टेज पर नहीं होते तो अपने ट्रक पर मौजूद होते हैं।
I'm really into improv and comedy and acting and whatnot. So whenever I'm not doing that,
मैं कॉमेडी करता हूँ या फिर किसी भी नौयत का किरदार अदा करता हूँ, लेकिन जब मैं ये काम नहीं कर रहा होता तो फिर मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे कुछ इजाफी रकम कमाई जा सके। और ये इजाफी रकम वो कमाते हैं बड़ी ट्रक नाम के एक कारोबार के लिए ड्राइवर का काम करते हुए। ये मोबाइल टेलीफोन पर मौजूद एक एप्लीकेशन है जो किसी भी इस्तेमाल करने वाले को किसी मकामी ड्राइवर या बड़ी के साथ मरबूत कर देती है जिसके पास अपना ट्रक होता है और वो नकलो हमल के सिलसिले में सारिफ को मदद फ्राहम कर सकता है। औसतन ट्रक आधे घंटे से भी कम अरसे में सारिफ तक पहुँच जाता है। बड़ी ट्रक के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रायन फोली कहते हैं कि जब हमने इस कंपनी की बुनियाद रखी थी उस वक्त से इसमें 1,000 से 2,000% तक का इजाफा हो गया है। बड़ी ट्रक मोबाइल टेलीफोन्स पर इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन है जो ऑन डिमांड यानी मांग पर सहूलत फ्राहम करती है। इन एप्लीकेशंस के जरिए सवारी शेयर करने से लेकर खाने की फ्राहमी या फिर घरों में जाकर मसाज की सहूलत फ्राहम करना भी शामिल है। सूद ऐसी ही एक मसाज कंपनी है जिसे 2013 में कायम किया गया और अब 12 माह से भी कम अरसे में ये 13 शहरों तक फैल चुकी है।
Hi, I'm Lisa. Your massage.
सूद मसाज कंपनी की बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव मैरलिन काफमन कहती हैं कि मेरे ख्याल में ये किसी चीज के हुसूल तक रसाई और उसे मुमकिन बनाने की कोशिश है। उबर जैसी टैक्सी सर्विस ने इसी नौयत के रुझान का आगाज किया था और अब ये एक नई रिवायत बन चुकी है।
I think it's about accessibility and the ability to get something and be instantly gratified.
माइकल हेमन भी उन अफराद में शामिल हैं जो मोबाइल टेलीफोन्स पर मांग के तहत बनाई गई एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं और उनका कहना यह है कि आपको महज एक बटन दबाना होता है और फिर आपकी अदा की जाने वाली रकम सारा काम कर देती है। आमदोरफ्त का मामला हल हो जाता है, फराहमी मुमकिन हो जाती है और फिर एक घंटे में या इससे भी कम वक्त में आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के माहिर टेरी क्रेमर कहते हैं कि आलमी सतह पर अब लोगों के पास कहीं ज्यादा स्मार्टफोन मौजूद हैं।
We're in kind of a perfect storm for this dramatic growth in on-demand apps.
टेरी क्रेमर कहते हैं कि इस वक्त ऑन डिमांड या फिर मांग पर बनाई जाने वाली एप्लीकेशंस में इंतहाई इजाफा अपने उरूज पर है। उनका कहना है कि लोग मुख्तलिफ सहूलतों के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए ज्यादा आमादा हैं। अगरचे ये सनत इस वक्त अपने इब्तदाई मराहल पर है, ताहम मांग पर बनाई जाने वाली एप्लीकेशंस का कारोबार रिवायती कारोबारी इदारों और दुकानों के काम में रखना अंदाजी कर रहा है। वो इस हवाले से दो नतायज की पेशगोई करते हैं।
There's a clever way to incorporate these offerings into more traditional offerings.
टेरी क्रेमर कहते हैं कि जहानत पर मबनी रास्ता तो यही है कि इन सहूलियात को रिवायती सहूलियात के साथ मिला दिया जाए, जबकि दूसरा रास्ता तबाही का हो सकता है जिसके नतीजे में पुराने रिवायती स्टोर और कारोबार बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। کاروباری طبقے کا کہنا یہ ہے کہ موبائل ٹیلی فونز پر آن ڈیمانڈ یا مانگ کے تحت بنائی جانے والی ایپلیکیشنز صارفین کے لیے زیادہ انتخاب فراہم کرتی ہیں اور لوگوں کا وقت بھی بچ جاتا ہے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی عدالتی عظمیٰ میں پیناما لیکس سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت جب جمعے کو شروع ہوئی تو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وکیل شاہد حامد نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے قومی احتساب بیورو نیب سے کہا کہ حدیبیہ پیپرز ملز کے مقدمے میں اسحاق ڈار نے جو اعترافی بیان دیا تھا اس کا ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے حدیبیہ پیپرز ملز سے متعلق مقدمے میں یہ اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے 1.40 کروڑ ڈالر منی لانڈرنگ یعنی غیر قانونی طریقے سے رقم کو بیرون ملک منتقل کیا۔ تاہم وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وکیل شاہد حامد نے 5 رکنی بینچ کے سامنے اپنے دلائل میں کہا کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں ان کے موکل سے منی لانڈرنگ کے بارے میں زبردستی یہ اعترافی بیان لیا گیا۔ شاہد حامد نے کہا کہ بعد ازاں اسحاق ڈار نے اس اعترافی بیان کی تردید کی تھی۔ شاہد حامد کا کہنا تھا کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں اسحاق ڈار 1 سال سے زائد عرصے تک حراست میں رہے اور ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں 1.40 کروڑ ڈالرز کی منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا تھا۔ بھارتی فلموں کی آمد پر 4 ماہ کی پابندی کے بعد جو پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں لگائی گئی تھی، اب پاکستان بالی ووڈ کی تازہ ترین فلموں کی نمائش کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ یا این او سی جاری کرنے کے انتظامات کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش کے لیے پاکستانی سینما مالکان کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندی اٹھائے جانے کے بعد عنقریب ملک کے سینما گھروں میں نئی بھارتی فلموں کی نمائش دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ پاکستان میں سینما مالکان کی ایک نمائندہ تنظیم کے سربراہ زوریز لاشاری نے کہا کہ حکومت نے بھارتی فلموں کی دوبارہ نمائش کے لیے این او سی جاری کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو عنقریب ان فلموں کی پاکستان میں نمائش کے لیے اجازت نامے جاری کرنا شروع کر دے گی۔ زوریز لاشاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
پہلے تو لگ رہا ہے جی قابل آئے گی، جس کے کچھ ڈاکومنٹس تیار زیادہ ہوئے ہیں، باقی دل ہے مشکل والے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکومنٹس آ جائیں، بیکاز 6-7 ڈاکومنٹ ہیں جو ساتھ آپ کو فائل کے لگا کے پیش کرنے پڑتے ہیں منسٹری کو، اس کے بعد پھر یہ پروسیس آگے چلتا ہے۔
گزشتہ سال ستمبر میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک فوجی کیمپ پر ہونے والے مبینہ عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد بھارت نے الزام عائد کیا تھا کہ حملہ آوروں کو مبینہ طور پر پاکستان کی معاونت حاصل تھی۔ پاکستان اس الزام کو مسترد کرتا ہے، تاہم اس واقعے کے بعد نہ صرف دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے بلکہ بھارت کے بعض حلقوں کی طرف سے پاکستانی فنکاروں کے بھارتی فلموں میں کام کرنے پر پابندی کے مطالبات سامنے آنے کے بعد پاکستان میں بھی سینما مالکان نے بھارتی فلموں کی نمائش کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ بھارتی فلموں کی پاکستان میں نمائش پر سرکاری طور پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی اور پاکستانی سینما مالکان نے گزشتہ ماہ یہ پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہم نے ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان جو ایک انریزنیبل اور ایکسٹریم مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نے کسی بھی ایسے شعبے کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جو کہ ایک مثبت کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی انڈسٹری کو، کلچرل ڈائیورسٹی کو اور آرٹسٹ کمیونٹی کو جو افیکٹ کرے، اور یہ بین سینما اونرز نے ایک والنٹری پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں لگایا تھا۔
تاہم زوریز لاشاری نے کہا کہ اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ زوریز لاشاری نے کہا کہ اب دونوں ملکوں کی حکومتیں فنکاروں کو ویزے جاری کر رہی ہیں جو صورتحال میں بہتری کی گمازی ہے۔
بہت بہتری ہوگی، ہمارے پاکستان کو بھی اتنی ہی پروڈکٹ انڈیا کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستانی بھی چاہیے اور انگلش بھی چاہیے, سب کچھ میل ملا کے یہ بھرا ہوا میلہ ہوتا ہے, سنیما اسی سے چلتے ہیں, ملٹی پلیکسز کا دور ہے, ملٹیپل فلمیں چاہیے اور وہ ایوری بڈی انڈرسٹینڈ, گورنمنٹ انڈرسٹینڈ, سنیما اونرز, پروڈیوسر, ڈائریکٹرز سبھی سمجھتے ہیں اور اٹس گڈ فار اس. اور ہم اب انڈیا میں ہمارے آرٹسٹ وہاں جا کے پینیٹریٹ کر رہے ہیں, وہاں ایکٹنگ کر رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اٹس اے گریٹ اچیومنٹ.
زوریز لاشاری نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان عوامی اور ثقافتی رابطے بہتر تعلقات کے لیے نہایت ضروری ہیں. گزشتہ سال پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ رہے, جس کی وجہ سے نہ صرف سفارتی تعلقات میں تناؤ میں اضافہ ہوا بلکہ اس کی وجہ سے عوامی اور ثقافتی رابطے بھی متاثر ہوئے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات چیت ہفتے کے روز متوقع ہے. صدر کے طور پر اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ دونوں عالمی رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فون پر پہلا رابطہ ہوگا. دونوں صدور کے درمیان صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد نومبر میں گفتگو ہو چکی ہے. نومبر میں ہونے والی بات چیت میں صدر پوٹن اور مسٹر ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. مسٹر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ روس اور صدر پوٹن کے ساتھ امریکہ کے تعلقات سبکدوش ہونے والے صدر براک اوباما کے عہد کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوں. مسٹر ٹرمپ کے ان تبصروں سے اس امکان میں اضافہ ہوا تھا کہ وہ اوباما انتظامیہ کے تحت روس پر لگائی جانے والی پابندیاں اٹھا سکتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اور میکسیکو کے صدر انریکے پینیا نیٹو نے مجوزہ ملاقات باہمی رضامندی کے ساتھ منسوخ کی ہے, جس سے ٹرمپ کی جانب سے دونوں ملکوں کے درمیان تعمیر کی جانے والی دیوار کے بارے میں اختلاف مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے. پینسلوینیا کے شہر فلیڈیلفیا میں ریپبلکن قانون سازوں کے اجلاس سے خطاب کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے میکسیکو پر واضح کر دیا ہے کہ امریکی عوام دیوار پر آنے والے اخراجات برداشت نہیں کریں گے. اس سے قبل جمعرات کے دن میکسیکو کے صدر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مجوزہ ملاقات منسوخ کر دی, جس کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی دیوار کے معاملے پر دوریاں بڑھنے کا خدشہ ہے. صدر انریکے پینا نیٹو نے اس بات کا اعلان اپنے ٹویٹر پیغام میں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں شرکت نہیں کریں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حالیہ بیان پر کہ نیٹو فرسودہ ہو چکا ہے, یورپ کے لیڈر ہل کر رہ گئے ہیں. دوسری عالمگیر جنگ کے اختتام سے اب تک یہ تنظیم یورپ کی سلامتی کا مضبوط مرکز ثابت ہوئی ہے, لیکن یورپی یونین کے کچھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یورپ کو اب اپنے دفاع کی خود ذمہ داری لینی چاہیے. تاہم ہینری ریجویل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی مدد کے بغیر براعظم کو فوجی صلاحیت میں بڑے خسارے کا سامنا رہے گا. مزید تفصیلات انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
جرمن فوجی لتھوینیا میں اپنی تعیناتی کے لیے حتمی تیاریاں کر رہے ہیں. وہ بلکانی ریاستوں اور پولینڈ میں نیٹو کی 4,000 ارکان پر مشتمل مضبوط فوج کا حصہ ہیں. اس اقدام کا مقصد فرنٹ لائن ملکوں کو یقین دہانی کرانا ہے, لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نیٹو کو فرسودہ قرار دینے کے حالیہ بیان نے یورپی اتحادیوں کو دہلا کر رکھ دیا ہے. میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس کے سربراہ وولف گینگ ایشنگر کہتے ہیں, گزشتہ برس یوکرین, شام, جنوبی بحیرہ چین اور شمالی کوریا کے جو بحران ہم نے دیکھے, اب اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بحر اوقیانوس کے آر پار علاقے میں بڑی حد تک تشویش اور افراتفری پیدا ہو چکی ہے. مگر کیا نیٹو فرسودہ ہو چکا ہے؟ کیا یورپی یونین ایک ایسی تنظیم ہے جسے امریکہ نظر انداز کر سکتا ہے, یا اسے نظر انداز کرنا چاہیے, یا پھر یورپی یونین امریکہ کا سب سے اہم حلیف ہے؟ جرمن چانسلر اینگلا مرکیل نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یورپ کی قسمت اب اس کے اپنے ہاتھ میں ہے, لیکن امریکہ کے ساتھ اتحاد کو بحال کرنے کے لیے یورپی یونین کو اپنی پالیسی میں ڈرامائی تبدیلی لانا ہوگی. وہ کہتی ہیں,
In addition to the crises we had last year, Ukraine, Syria,
اگرچہ یورپی یونین میں قریبی تعاون کے بارے میں بھرپور بات چیت ہو رہی ہے, امریکہ کی فوجی طاقت کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. نیٹو میں 75% کے قریب فوجی اثاثے امریکہ ہی کی ملکیت ہیں. حالیہ دنوں میں متعدد یورپی نیٹو اتحادیوں کے ساتھ ساتھ جرمنی دفاع کے شعبے پر سن 2014 میں اعلان کردہ جی ڈی پی کے 2% سے کہیں کم خرچ کر رہا ہے. رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے جوناتھن اے ایل کہتے ہیں,
While there is a lot of discussion about closer cooperation in the European Union,
جرمنی نے دفاعی اخراجات میں اضافے کا عزم کیا ہے لیکن یہ بہت ہی کم ہے اور خاص طور پر جرمنی میں انتخاب کے اس سال کے دوران جرمنی دفاعی اخراجات میں اضافے کے ہدف سے دور ہی رہے گا۔ نیٹو کے بنیادی ارکان جن میں فرانس، جرمنی، اسپین اور اٹلی شامل ہیں، وہ یورپی یونین میں زیادہ قریبی فوجی اور انٹیلیجنس تعاون کے خواہاں ہیں اور اس کی حمایت برسلز کے حکام بھی کرتے ہیں۔ یورپی یونین کی فورن پالیسی چیف فیڈریکا موگیرینی کہتی ہیں،
First of all, it means that Europeans have started to take seriously their security. We've started to do this well before the UK referendum.
سب سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ اپنی سلامتی کو سنجیدگی سے لینا شروع کر رہا ہے۔ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے اور ہم نے یہ برطانیہ میں ریفرینڈم سے پہلے اور پھر امریکی انتخابات سے بھی پہلے کر دیا ہے، کیونکہ یورپی لوگوں کے لیے سلامتی اولین ترجیح ہے۔ برطانیہ نے یورپی یونین کے فوجی اتحاد کی تشکیل کے لیے کوششوں میں بھی رکاوٹ ڈالی ہے۔ برطانیہ کو خدشہ تھا کہ اس سے نیٹو کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن برطانیہ آئندہ چند برسوں میں بلاک سے الگ ہونے کو تیار ہے۔ ایسے میں یورپی یونین کے فوجی اتحاد کا مطالبہ زور پکڑ سکتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کے وزیراعظم تھریسا مے نے کہا ہے کہ وہ دن نہیں رہے جب امریکہ اور برطانیہ دوسرے ملکوں میں مداخلت کر کے انہیں اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وزیراعظم نے یہ بات جمعرات کے روز فلاڈیلفیا میں امریکی ریپبلکن پارٹی کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کے بعد انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ تھریسا مے نے کہا کہ یہ برطانوی اور امریکی مفاد میں ہے کہ وہ اپنے اختیار کا دفاع کریں، لیکن وہ ماضی کی جانب نہ پلٹیں جو بقول ان کے ناکام پالیسیاں تھیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شامی ان بات چیت جو 8 فروری کو ہونا تھی، فروری کے آخر میں ہوگی۔ سرگئی لیوروف نے اس تاخیر کا اعلان جمعے کے روز ماسکو میں متعدد شامی باقی گروپوں کی موجودگی میں کیا۔ لیوروف نے جنیوا میں ہونے والی اس بات چیت کی تاخیر کے بارے میں وضاحت نہیں کی۔ اس ہفتے کے شروع میں ترکی اور روس نے قزاقستان میں امن بات چیت کا ایک دور کیا تھا، جس میں شامی حکومت اور باغی گروپ شریک ہوئے تھے، اور تینوں ملکوں نے ایک جزوی فائر بندی کی نگرانی پر اتفاق کیا تھا اور طے کیا تھا کہ شامی تنازع کا سیاسی حل تلاش کیا جائے گا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شام میں حفاظتی زون قائم کرنے کے بیان پر تبصرہ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
جمعرات کے روز ترکی کے وزیر خارجہ حسین مفتوغلو نے رپورٹروں کو بتایا کہ انہیں علم ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ متوقع طور پر امریکی محکمہ دفاع اور محکمہ خارجہ کو شام میں ایسے حفاظتی زون قائم کرنے کا حکم دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں عام شہری ملک میں جاری جنگ سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے کہا،
Şimdi Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmasına ilişkin ABD başkanının bir çalışma yapılması yönündeki
ہم نے صدر امریکہ کی اس درخواست کو دیکھا ہے جس میں انہوں نے شام میں حفاظتی زون قائم کرنے کے لیے تحقیق کرنے کا کہا ہے۔ سب سے اہم بات اس تحقیق کے نتائج ہیں اور یہ کہ متعلقہ محکمے اس بارے میں کیا سفارشات پیش کرتے ہیں۔ شام کے ساتھ مشترکہ سرحد رکھنے والا ملک ترکی طویل عرصے سے ملک میں حفاظتی زون قائم رکھنے کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما اس نظریے کے حامی نہیں تھے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ ایسے حفاظتی علاقوں کی سلامتی کے لیے بہت سے ممکنہ چیلنج سامنے آتے ہیں، جن میں سیف زون کی حفاظت کے لیے امریکی بری افواج کی تعیناتی یا پھر وسیع تر فضائی افواج کی تعیناتی شامل ہیں۔ تاہم ترکی نے گزشتہ سال بری اور فضائی کاروائیوں کے ذریعے اپنی سرحد سے متصل شام کے اندر چند علاقوں میں داعش کے لڑاکوں کو بھگا کر ایک طرح کے حفاظتی زون قائم کر دیے تھے۔ ادھر روس میں صدارتی ترجمان دمیتری پیسکوف نے رپورٹروں کو بتایا کہ پہلے تو حفاظتی زون قائم کرنے کے ممکنہ نتائج کا تعین کرنا ہوگا اور یہ کہ صورتحال کو پناہ گزینوں کی وجہ سے بدتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ نے اس بارے میں روس سے کوئی مشاورت نہیں کی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
عراقی افواج نے مشرقی موصل کو اسلامک اسٹیٹ کے دہشت گردوں سے آزاد کرانے کے لیے کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ آئی سی ایل کے خلاف جنگ کرنے والے عالمی اتحاد میں امریکہ کے خصوصی ایلچی بریٹ میک گرگ نے عراقیوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ موصل میں اب بھی جنگ جاری ہے، لیکن دہشت گردوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ عراقی فوجوں کو عوام کی حمایت حاصل ہے۔ اس پسپائی میں ایک اہم بات موصل یونیورسٹی کو آزاد کرایا جانا تھا، جو مشرق وسطی میں تعلیم کے بڑے مراکز میں سے ایک ہے اور جس پر سن 2014 میں داعش نے قبضہ کر لیا تھا۔ بغداد سے بات کرتے ہوئے آپریشن انہیرنٹ ریزولو کے ترجمان امریکی فضائیہ کے کرنل جان ڈوریان نے کہا کہ اس یونیورسٹی کو اسلامک اسٹیٹ سے آزاد کرانا کئی ایک وجوہ کی بنا پر بہت اہم تھا۔ ایک تو یہ کہ ایک اہم تعلیمی ادارے کے طور پر موصل کے شہریوں کے لیے ثقافتی اعتبار سے یہ بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں سے جنہوں نے اس پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے سخت جنگ کی، اسے دوبارہ حاصل کرنے کے بعد دہشت گرد آپریشن اور ریسرچ کے لیے ایک اہم اڈے سے محروم ہو گئے ہیں۔ کرنل ڈوریا نے مزید کہا کہ عراقی افواج نے جب یونیورسٹی کی عمارتوں کی تلاشی لی تو انہیں ایسی لیبورٹریز اور ورکشاپس کا پتہ چلا جن کے بارے میں شبہ ہے کہ دشمن نے انہیں ہتھیاروں کی تیاری کے لیے استعمال کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یونیورسٹی کمانڈ اور کنٹرول کا درجہ رکھتی تھی۔ اس بات کی بھی شہادت ملی ہے کہ دشمن اس یونیورسٹی میں اپنے جنگجوؤں کی تربیت بھی کرتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ داعش نے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں اور متعدد تنصیبات کو آگ لگا دی تھی۔ پوری جنگ کے دوران ان دہشت گردوں نے جو قابل نفرت کارروائیاں کی ہیں، یہ اسی کا تسلسل تھا۔ بہرحال اب کیمپس پر عراقی پرچم لہرا رہا ہے، جو داعش کی شکست کی ایک واضح علامت ہے، جبکہ عراقی فوجیں امریکہ کی قیادت میں اتحاد کی جاری مدد سے مغربی موصل کو آزاد کرانے کے لیے آپریشن شروع کر رہی ہیں۔ یہ اسلامک اسٹیٹ کے کنٹرول والا آخری گنجان شہری علاقہ ہے۔ کرنل ڈوریان نے زور دیا کہ مغربی موصل کو آزاد کرانے کا کام عراقی افواج کے لیے مشکل، سست اور خطرناک ثابت ہوگا۔ انہیں چھت سے لے کر ہر کمرے، ہر الماری اور تہخانوں تک تمام جگہوں اور سرنگوں تک عمارتوں کو بازیاب کرانا ہوگا۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے عراقی اب یقیناً حکمت عملی طے کر رہے ہیں۔ کرنل ڈوریان نے کہا کہ ہم یقیناً اپنے شراکت داروں یعنی عراقیوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ مغربی موصل کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوں گے۔ ہم دشمن پر اپنے فضائی اور بھاری توپ خانے سے سخت ضربیں لگائیں گے تاکہ پیش رفت میں سہولت پیدا کی جائے۔ ہمارے مشیر عراقیوں کی مدد کے لیے وہاں موجود رہیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست، یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔
اس شہر میں لفظوں کا احترام کیا جاتا ہے جو آج کا مشاعرہ بتا رہا ہے، اور جہاں لفظوں کا احترام ہوتا ہے وہاں عقل سے نہیں دل سے کام ہوتا ہے۔ میں نے کچھ سال پہلے ایک فلم میں ایک گانا لکھا تھا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین بولیے کا آسمان نہیں ملتا، لیکن جب میں کار سے یہاں آیا فراق اور مجنوں کے شہر میں تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ندا فاضلی تم نے غلط لکھا تھا. میں نے کہا خیریت کیسے غلط لکھا تھا؟ کہہ لگے جس شہر میں لفظوں کا احترام کیا جاتا ہے وہاں آسمان اوپر سے نیچے اتر کر صرف دھرتی کو چومتا ہی نہیں ہے چومتا چومتا بھی ہے.
کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا.
تو سمین تیرے جہان میں ایسا نہیں کہ پیار نہ ہو, جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا. ہم چلتے ہیں اس پروگرام کی طرف جس میں ندا فاضلی صاحب ہمارے ساتھ تھے.
آج کا جو ماڈرن کلچر کا سیناریو ہے اس میں کرکٹ ایکٹر اور پولیٹیشین زیادہ نمایاں ہیں, اور لفظ جو ہے وہ کب سامنے آتا ہے؟ بمبئی میں ایک قبرستان ہے جس میں سائر لدھیانوی بھی ہیں, مدھوبالا بھی ہیں اور محمد رفیع بھی ہیں. بازار اپنی ترازو اور باٹ کو لے کر قبرستان میں گھس گیا اور اس نے تول کر دیکھا کہ مدھوبالا کے چہرے کی قیمت زیادہ ہے, تو ان کا مزار ماربل کا سنگ مرمر کا بن گیا. اس نے بتایا بازار نے کہ محمد رفیع کی آواز کی قیمت بھی زیادہ ہے, تو ان کا مزار گرینائٹ کا بن گیا. لیکن اتفاق سے اس ترازو میں شاعر کے جب لفظ تولے گئے تو معلوم پڑا کہ اس کی قیمت نہیں ہے, اور شاعر کا مزار پانچ برساتوں کی تھپیڑے سہ کر زمین دوز ہو گیا ہے, نشان سے نشان لیس ہو گیا ہے. تو ہے کیا کہ میں نے ایک دوہا کہا تھا کہ کرکٹ نیتا ایکٹر ہر محفل کی شان, اسکولوں میں قید ہے غالب کا دیوان.
واہ واہ, بہت خوب. آپ نے کسی جگہ کہا تھا اپنے کسی انٹرویو میں کہ فساد جو ہے پولیٹیکل ہوتے ہیں, لیکن آدمی کا آدمی سے رشتہ کبھی نہیں بدلتا. تو آپ کا یہ یقین بدستور قائم ہے اس بدلتی ہوئی دنیا میں؟
بالکل قائم ہے. جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور میری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا مائگریٹ کرنے کا پاکستان, تو اس وقت بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ زمین کی تبدیلی حالات کی تبدیلی نہیں ہے, اور میں اس فیصلے پر آج بھی قائم ہوں, اور میں آج بھی نادم نہیں ہوں اس فیصلے پر. حالانکہ اس فیصلے کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو کھویا, اپنے باپ کو کھویا, اپنے بھائی کو کھویا, اور وہ کراچی کے قبرستان میں آج بھی خالی آنکھوں سے محبت کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور میں وہاں نہیں جا پایا, یہ اور بات ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ ہم دیواریں کھڑی کر رہے ہیں, ہم آدمی کو انسان نہیں بنا رہے. میں نے کبیر داس کی ایک زمین تھی کہ ہم کہ ان کا امیر خسرو کے بعد اگر کسی نے دوسری غزل کہی ہے تو وہ کبیر داس نے ہے. ان کا مطلع ہے کہ ہمن ہے عشق مستانہ, ہمن کو ہوشیاری کیا, رہے آزاد یا جگ میں ہمن دنیا سے یاری کیا. میں نے ان کے وزن میں ان کے میٹر میں غزل کہی تھی, وہ یوں ہے کہ یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی, یہاں راجہ بھکاری کیا. یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی, یہاں راجہ بھکاری کیا, وہ ہر دیدار میں زردار ہے گوٹا کناری کیا. اور سیاست جو کرتے ہیں ان کے لیے ایک شعر تھا کہ یہ کاٹے سے نہیں کٹتے, یہ باٹے سے نہیں بڑھتے, یہ کاٹے سے نہیں کٹتے, یہ باٹے سے نہیں بڑھتے, ندی کے پانیوں کے سامنے آری کٹاری کیا.
بہت.
اور دنیا کی سب سے بڑی عبادت میرے خیال میں کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. اور میں نے شعر کہا تھا کہ کسی گھر کے کسی بجھتے ہوئے چولہے میں ڈھونڈ اس کو, کسی گھر کے کسی بجھتے ہوئے چولہے میں ڈھونڈ اس کو, جو چوٹی اور داڑھی میں رہے وہ دینداری کیا.
واہ, بہت خوب.
میں نے اس کے بعد ایک غزل کہی تھی کہ انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی, انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی, اللہ نگہبان یہاں بھی ہے وہاں بھی. خوخار درندوں کے فقط نام الگ ہیں, سیاستدانوں کے خوخار درندوں کے فقط نام الگ ہیں, شہروں میں بیابان یہاں بھی ہے وہاں بھی. اور رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت, کہ ایکسپلائٹیشن آف دا کامن مین ان دا نیم آف ریلیجن, رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت, ہر کھیل کا میدان یہاں بھی ہے وہاں بھی. اور ہندو بھی مزے میں ہے, مسلمان بھی مزے میں, انسان پریشان یہاں بھی ہے وہاں بھی.
ہر طرف ہر جگہ بے شمار
والد کی جو قبر ہے وہ کراچی میں ہے, جہاں میں نہیں جا پایا. میں نے نظم کہی تھی کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا, تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا, مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے, مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے, تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا, وہ جھوٹا تھا, وہ تم کب تھے, کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا, میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک, میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک, میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی, کہیں کچھ بھی نہیں بدلا, کہیں کچھ بھی نہیں بدلا, تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں, کہیں کچھ بھی نہیں بدلا, تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں, میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تو میں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں, بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے, بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے, تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے, میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے, میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم, میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم, تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے, تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو, کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا.
ہردم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے, اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں. یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہمارے پروگرام کو فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر اور ویڈیوز کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahainzindagi اور facebook.com/yasminjameelvoaurdu. سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے, پیشکش یاسمین جمیل.
کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر گل رخ, اور انجینئر تھے آڈیس ریگس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہر دم رواح زندگی پیش کریں گی یاسمین جمیل, پروڈیوسر ہوں گی وردہ خلیل. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.